نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, ناچیز نے 15ویں پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا ہے اور آپ نے سن کر ثواب حاصل فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بس زبان اردو, وہ اس طرح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا, جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم انہیں, یعنی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں, بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے. یہ وہ مشہور آیت ہے جس میں ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, جب یہ آیت سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات روشن ہوتی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کا ذکر کیا ہے جسے معراج شریف کہتے ہیں. معراج شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت عظیم نشانی ہے کہ خالق کائنات نے رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سیر کرائی ہے, لے بھی گیا ہے اور واپس بھی لایا. اس آیت مبارکہ میں کئی باتیں ہیں لیکن تین الفاظ قابل توجہ ہیں جن کے معنی اور حقیقت کو جاننے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ معراج شریف کے بارے میں ہمارا عقیدہ غیر متزلزل ہو جائے گا, کوئی ہمیں بھٹکا نہیں سکتا اگر ان کے اندر جو تین شروع کے الفاظ ہیں ان کے معنی ہمیں آ جائیں. پہلا لفظ ہے اسرا, دعا دوسرا ہے بعبدہ اور تیسرا ہے لیلہ. یہ تین الفاظ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ جس سیر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ سیر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم بیداری میں کروائی ہے. نہ یہ سیر روح کی ہے اور نہ ہی یہ سیر خواب میں کرائی گئی ہے, بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کرائی ہے. اور قادر مطلق اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ آنے واحد میں چند لمحات میں جہاں چاہے جہاں سے چاہے لے جا سکتا ہے اور لا بھی سکتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ پر ہمارا عقیدہ, اس کی قدرت پر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب تک یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کامل جو ہے اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہمارا یقین ہوگا تو پھر یہ واقعہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آنے واحد میں زمین سے آسمانوں کے پیچھے لے جائے اور آسمانوں سے واپس لے آئے, وہ قادر مطلق ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو لا ریب کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے اور پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خادم کا واقعہ سورۃ النمل میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نبی جناب سلیمان علیہ السلام سے ان کے اس کہنے پر کہ کون بلقیس کا تخت لائے گا, تو اس بندے نے جس کا نام تفاسیر میں آصف بن برخی آتا ہے اس نے یہ گزارش کی کہ انعاتی کبھی ہی قبل آئیں یرتد لک طرفک, کہ میں اس تخت کو لے آتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے, تو اس نے عرض کیا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں. اور تمام تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے, ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ 1500 میل دور وہ تخت تھا اور 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا. جب 1500 میل دور تھا تو اس کا مطلب ہے یہ سفر 3000 میل کا تھا, کیونکہ جانے کا بھی سفر شمار ہوگا آنے کا بھی سفر شمار ہوگا, اور موجودہ حساب سے 4500 کلومیٹر کا سفر تھا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اس نے یہ اعلان کیا کہ میں وہ تخت آنکھ چپکنے سے پہلے لے آتا ہوں, چنانچہ آنکھ جھپکی نہ گئی تھی کہ وہ تخت جو تھا وہ سامنے موجود تھا. فلما راہ مستقر عندہ, جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے سامنے موجود تھا, تو آپ نے فرمایا قال, فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے جو عنایت ہے یہ اس کی ساری برکتیں ہیں. تو جب ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور وہ بندہ 4500 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ آنکھ چپکنے سے پہلے طے کر لیتا ہے, تو جس خالق کے بندے کے اندر یہ طاقت ہے اس بندے کے خالق اور مالک کی شان کیسے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور قوت پر یقین نہ ہوگا یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ لوگ جو عقل کے ترازو میں ہر بات کو تولتے ہیں ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی, تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے یا روح کی سیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تین الفاظ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے, ایک اسرا, دوسرے بھی عبدہی اور تیسرے لیلا. ان الفاظ کی شرح جو ہے قرآن پاک ہی کے اندر موجود ہے کہ جہاں یہ تین الفاظ آئیں تو کیا وہ واقعہ خواب کا ہوتا ہے یا روح کا واقعہ ہوتا ہے یا حقیقتاً بیداری کا واقعہ ہوتا ہے. وہ پانچ مقامات ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے سورۃ ہود آیت نمبر ہے 81, دوسرا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر ہے 65, تیسرا ہے مقام سورۃ طہٰ آیت نمبر ہے 77, چوتھا مقام ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر ہے 52, اور تیسرا مقام ہے سورۃ الدخان آیت نمبر ہے 23. ان پانچ مقامات میں اسرا کا لفظ بھی ہے, لیل کا لفظ بھی ہے, اور عبد کا لفظ بھی ہے, عبادی کا لفظ ہے, اہل کا لفظ ہے. جی یہ الفاظ ارشاد ہوتے ہیں. ان میں دو آیات کا تعلق جناب حضرت لوط علیہ السلام سے ہے اور تین آیات کا تعلق جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہے, اور ان کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انہیں سنایا. ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, کہ اے پیارے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں, راتوں رات لے جائیں. سورۃ الحجر میں بھی اسی طرح بیان آتا ہے. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تین مقامات پر ذکر ہے, سورۃ طہٰ, الشعراء اور الدخان. ان تینوں مقامات میں الفاظ اس طرح ہیں. سورۃ طہٰ میں ہے ان اسر بعبادی, سورۃ الشعراء میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, اور سورۃ الدخان میں الفاظ ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا, ادھر ہے اور یہاں ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات و رات میں اپنے بندے کو لے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام رات و رات آپ میرے بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے پیروکاروں کو لے کر چلے گئے اور آگے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لے ماننے والوں کو لے کر نکل گئے تو وہ بھی اپنا لشکر لے کے چل پڑا. تو آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا جو ہے اس دریا میں مارے, پھر دیکھیں ہماری شان اور قدرت. جب آپ نے عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا اور پانی اچھل کر اوپر گیا اور جہاں تک گیا وہاں تک جا کے رک گیا, پتھر ہو گیا, اور وہاں سے پھر راستوں کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گزر گئے. پیچھے فرعون آیا, جب فرعون آیا تو وہ بھی دریا میں سے گزرا. واقعہ لمبا ہے, میں وہ مختصر سنا رہا ہوں. اور جب وہ گزرا تو پھر وہ غرق ہو گیا. کیا وہ خواب میں غرق ہوا یا روحانی طور پر غرق ہوا کہ یا واقعی فرعون اس دریا میں غرق ہوا اور اس کا لشکر غرق ہوا؟ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا. تو کیا خواب میں غرق ہوا تھا وہ؟ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے, اس میں یہ تین مقامات ہیں, سورۃ طہٰ, سورۃ الشعراء اور سورۃ الدخان. ان تینوں مقامات میں جب مطالعہ کیا جائے گا نا تو یہ پتہ چلے گا کہ بیداری کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو, اللہ کے بندوں کو لے کر نکل گئے, اور بیداری کے عالم میں ہی فرعون اس کا لشکر جو تھا وہ غرق ہوا. وہاں بھی یہ لفظ ہے, اسرا کا لفظ بھی ہے اور لیلہ کا لفظ بھی ہے, اور یہاں چونکہ ایک بندے کی سیر ہے اس لیے بھی عبد ہی ذکر ہے, اور وہاں سارے بندوں کی سیر ہے لے جانا ہے تو وہاں بھی عبادی فرمایا, کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ماننے والوں کو میرے بندوں کو رات و رات یہاں سے لے کر نکل جائیے. تو یہ پانچ آیات جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جہاں اسرا بعبدہی لیلہ کا ذکر آئے گا نا وہ واقعہ خواب کا نہیں ہوگا, وہ روح کی سیر نہیں ہوگی, وہ بیداری کے عالم کا واقعہ ہوگا. اور پھر عبدہی کا جو لفظ ہے عبد, عبد کا لفظ روح پر نہیں آتا, عبد کے لفظ کا اطلاق خواب پر نہیں آتا, عبد کے لفظ کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسم کے امتزاج پر آتا ہے. بندہ روح اور جسم کے امتزاج کو کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو آپ کی روح کو نکال کر سیر کرائی اور نہ ہی سوتے کے عالم میں خواب میں سیر کرائی, بلکہ بیداری کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کرائی ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیل جو ہے خود ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے بینما انا فی الحتیم, کہ میں حتیم میں تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بمکہ, میں مکہ میں تھا. حتیم مکہ میں ہی ہے, وہ خانہ کعبے کے ساتھ جو جگہ ہے خانہ کعبہ مکہ میں ہے. اور آپ فرمائے مکہ میں تھا, حتیم میں تھا. فنزل جبریل, آپ فرماتے جبریل میرے پاس آئے اور فرج عنی سقف و بیتی, میرے گھر کی چھت کو جبریل علیہ السلام نے کھولا. فنزل جبرائیل, اور وہ چھت کھول کے میرے پاس حاضر ہوئے اور پھر مجھے لے کر آپ حتیم میں آئے. اور وہاں حتیم میں تشریف لائے جب تو فرمایا ففرج صدری, میرے سینے کو کھول دیا گیا, میرے سینے کو کھول دیے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا فشکا ما بینا حاضی الا حاضی, یہاں سے لے کر ناف تک آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میرے سینے کو شک کر دیا گیا. اور سینہ مبارک شک کرنے کے بعد فاستخرج قلبی, پھر میرے قلب کو نکالا. پہلے سینہ چاک کیا گیا, پھر قلب کو نکالا, اور پھر آقا کریم فرماتے ثم غسلہ بماء زمزم, پھر آب زمزم سے غسل دیا گیا. یہ سارا کچھ بیداری کے عالم میں ہو رہا ہے, نہ خون نکلا ہے, نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے, نہ کوئی پریشانی ہوئی ہے. اور یہ سارا پروسیس جو ہے سینہ شک ہونا, قلب کو نکالنا, اس کو شک کرنا, اس کو آب زمزم سے غسل دینا, سینے مبارک کو غسل دینا, اور پھر وہ انوار تجلیات جنہوں نے اس عالم بالا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے میں ان انوار تجلیات کے ساتھ چلتے چلے جانا تھا, کہیں رکاوٹ نہیں آنی تھی, وہ انوار تجلیات آپ کے سینے میں اڈھیل کے پھر سینہ مبارک کو سی دیا گیا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میرے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو برہ کہتے ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے نیچے قد کا اور گدھے سے اونچے قد کی سواری تھی. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدعو خطوہ عند اقصى طرفہ, جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. یہ سارے کچھ جو ہے نا یہ بیداری کے عالم کے واقعات. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خاص طور پر یہاں بے عبدہی کا ذکر کیا ہے. بے عبدہی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الوہیت میں جانا تھا, حاضر ہونا تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان عبدیت کو بیان کیا ہے. یہاں اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ سبحان الذی اسرا بنورہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نور کو سیر کرائی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیبدہی فرمایا. بیبدہی فرمایا, یہ اس کی حکمت ہے جی, جس میں یہ بات سب سے پہلی ہے کہ چونکہ بارگاہ الوہیت میں حاضری تھی اس لیے عبد کا ذکر جو ہے, عبد کی نسبت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. اور یہاں صرف عبد نہیں کہا, عبد ہی فرمایا. عبد میں اور عبد ہی میں فرق ہے. علامہ اقبال لکھتے ہیں عبد دیگر, عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر، او سراپا انتظار، ای منتظر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ ہونا اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ فرمایا یہ وہ بندے ہیں جن کا اللہ انتظار کر رہا ہے اور ہم وہ بندے ہیں جو انتظار کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبد ہیں جن کا رحمت الہی، جن کی رحمت الہی منتظر ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے ہیں جن کی رحمت الہی منتظر ہے اور ہم وہ بندے ہیں جو رحمت الہی کے منتظر۔ اس لیے خاص طور پر عبد ہی ذکر کیا ہے، اور جہاں قرآن پاک میں عبد ہی آیا ہے نا، وہ مراد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب بندے جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن پاک کو اتارا ہے جی۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، گفتگو ہوئی، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب بندے علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ جو وحی فرمائی۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبدہو کر کے بھی بیان فرمایا، علیہ صلی بکافن عبدہو، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کہیں عبدہو، کہیں عبدہی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے عبدنا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عَبْدِنَا کہہ کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ عبد کے لفظ سے بعض اوقات طلباء کو، ابتدائی تعلیم والوں کو، یا کچی پکی روٹی والوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے، جو کچی پکی روٹی پڑھ کے مسجدوں میں جمعے پڑھاتے ہیں تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید عبد کا معنی ہوتا ہے جو نور نہ ہو، تو پھر وہ زور لگا دیتے ہیں کہ اگر حضور نور ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں نور بیان کرتا، لیکن یہاں عبد بیان کرنے کا واضح طور پر مقصد یہ ہے کہ آپ نور نہیں تھے، عبد تھے، بندے تھے، تو اس طرح زور لگا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ نہ تو عبد نور کی ضد ہے اور نہ ہی نور عبد کی ضد ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حل تستویل حل تستویل عبد و نور، کہیں نہیں فرمایا۔ کیا نور اور عبد برابر ہے؟ کہیں نہیں فرمایا۔ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ ضد ہے ہی نہیں ہے، نہ بندہ نور کی ضد ہے نہ نور بندے کی ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا ہے، اندھیروں کو اور نور کو بنایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بندے کو اور نور کو بنایا ہے، یہ ضد کے طور پر بندہ نور نہیں پیش کیا، اندھیرا اور نور، یہ دو قرآن پاک کے اندر الفاظ ملیں گے۔ جہاں نور آئے گا اس کے مقابلے میں ظلمت کا لفظ آئے گا، جب ظلمت کا لفظ آئے گا تو ساتھ نور کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل تستوی الظلمات والنور، کیا ظلمتیں اور نور برابر ہیں؟ بندہ ہونا یہ نور کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بندہ ہونا یہ نور کے خلاف ہے تو پھر کوئی آیت تو ہونی چاہیے، کوئی آیت تو ہونی چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من النور من الظلمات الی النور۔ فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر روشن آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے انہیں ظلمت سے نور کی طرف نکالے، ظلمت سے نور کی طرف۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے اپنے بندے پر قرآن کی روشن آیتیں اتاری ہیں تاکہ بندے کو نور کی طرف نکالے، نہیں، انہیں ظلمت سے نور کی طرف نکالے۔ تو جہاں کہیں قرآن پاک میں عبد کا لفظ آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نور کی ضد ہے، وگرنہ قرآن مجید میں سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک جواب ہے، مشرکین اور کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ بے وقوف، وہ لوگ یہ کہتے تھے بے وقوف کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں بات فرمائی، آیت نمبر 19، وَجْعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اِنَاسَا، فرمایا کہ وہ فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا رہے ہیں، کہ یہ عورتیں حالانکہ وہ رحمان کے، ہم عباد الرحمن، فرشتے رحمان کے بندے حالانکہ وہ نور ہیں لیکن انہیں بھی رحمان کے بندے فرمایا۔ پھر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، فرمایا کہ انہوں نے رحمان کے جو فرشتے ہیں ان کو کہا یہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ میری اولاد نہیں ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بڑے عزت والے میرے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کا لفظ نور پر بھی ارشاد فرمایا، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ بحث کرے نا کہ اگر حضور نور ہوتے تو اللہ نور ہی فرماتا، تو یہ سمجھ لینا اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ عبد کیا ہوتا ہے نور کیا ہوتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے شان عبدیت کو اس لیے بیان کیا ہے کہ بارگاہ الوہیت میں جا رہے ہیں، اور پھر اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ کس اہمیت اور شان کے ساتھ جا رہے ہیں، کہ ساری دنیا کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی منزلیں ہیں، سب کو طے کر رہے ہیں، اور طے کرتے 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 ان تمام آسمانوں کو بھی طے کر رہے ہیں، اور پھر اس مقام کو بھی کراس کر رہے ہیں، اس سے گزر رہے ہیں جہاں سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام سدرا کے مقام پر رہتے ہیں، اس کو بھی کراس کر کے آگے جا رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، لیکن جن کو شان ابدیت کے ساتھ نوازا ہوا ہے وہ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، جن کو عبد ہی فرمایا ہے، فرشتے بھی عبد ہیں لیکن کبھی فرشتوں کو اللہ نے عبد ہی نہیں فرمایا، یہ عبد ہی صرف اپنے محبوب نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ کی شان ابدیت جو ہے یہ بیان کرنا آپ کی عظمت کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث بخاری میں آتا ہے کہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تترونی کما اطرت النصار ابن مریم، نصاری ابن مریم، فرمایا لوگو لا تترونی، تم میری ذات کے بارے میں غلو نہ کرنا، کما اطرت النصارا، جیسے عیسائیوں نے مبالغہ کیا، غلو کیا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کے بارے میں، انما انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسولو، تو مجھے عبداللہ و رسولو کہنا۔ دیکھو جی حضور تو خود فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عبد ہوں، تو تم بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہو، بڑا چڑھا کے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا، تترونی کا لفظ ارشاد فرمایا، تترو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مبالغہ کرنا، یعنی جھوٹی تعریف کرنا، تترو کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، حد سے بڑھانا، حد سے بڑھانا، انسان کی حد کو اس سے بڑھانا، اس کو تترو کہتے ہیں۔ اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تیسرا اللہ کہتے تھے، اور اللہ کہتے تھے، یہ انہوں نے یہ حد کراس کی ہے، حد سے بڑے ہیں. حد سے بڑھ کر تعریف کرنا سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے رسول نہ کہنا، خاتم النبیین نہ کہنا، رحمت للعالمین نہ کہنا، جی رحیم و کریم نہ کہنا، یہ نہیں ہے. یہ نہیں مراد کہ مجھے ہر وقت بندہ 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 کہتے رہنا، بلکہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کما کا لفظ ساتھ ارشاد فرمایا، کما اطرت النصاریٰ، جیسے عیسائیوں نے غلو کیا ہے. اور عیسائی کو غلو کیا تھا؟ وہ آپ نے سن لیا ہے کہ وہ اللہ کہتے تھے، تیسرا خدا کہتے تھے اور اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عیسائیوں نے کہا ہے ویسے نہ تم مجھے کہنا، بس یہ اس کا مطلب ہے. اور یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ دن رات تمہیں جب تقریر کا موقع ملے، بعض و نصیحت کا موقع ملے تو یہ کہتے رہنا، وہ بندے تھے وہ بندے تھے وہ بندے تھے وہ بندے تھے، ہماری طرح بندے تھے ہماری طرح بندے تھے. یہ تو کوئی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے، یہ تو کوئی کسی جگہ بیان نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم مجھے اپنے جیسا بندہ کہا کرو. آپ نے یہ فرمایا کہ عیسائیوں کی طرح تم غلو نہ کرنا. اچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے، میں بندہ ہوں تو کیا کہو؟ فقولوا عبد اللہ و رسولہ. دیکھو جی، حضور نے خود فرمایا کہ مجھے بندہ کہو. کہاں کا ہے بندہ کہو؟ وہ تو فرمائے مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول کہو. تو رسول کا لفظ نکال لیا، صرف بندہ کا لفظ رکھ لیا. یہ جو تحریف ہے، جو خیانت ہے، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. عبد کا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے عبد ہیں. عبد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک کے سامنے سب سے بڑی شان عبدیت ہوتی. اور جو شانیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا ہے، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ جب اٹھو بیٹھو کہو تو کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہماری طرح اللہ کے ہماری طرح بندے تھے. آپ نے موقع کے حساب سے بات کہی ہے کہ چونکہ عیسائی کہتے تھے وہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے تیسرے اللہ ہیں، تو تم مجھے ایسا نہ کہنا، میں بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہنا. بس اس کا جس یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ تم ہر روز ہر وقت مجھے یہی کہتے رہنا. اور جب موقع مناسبت کے لحاظ سے کوئی بات ہوتی تھی تو آپ چینج کر لیتے تھے بات کو. جب یہ بات چلی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی متعلقہ بیوی زینب بنت جحش سے نکاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ زید تو آپ کے بیٹے تھے اور وہ بہو لگی، اور بہو سے شادی کرنی تو حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اور ضابطہ قیامت تک کے لیے ایک مرتب فرمانا تھا، فرما دیا، ما کان محمد ابا احد، ما کان محمد ابا احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے والد نہیں ہیں. من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں. وہ چونکہ مرد آدمی تھا، بچہ تو نہیں تھا، چھوٹا نہیں تھا نا، بڑا تھا. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن، وہاں کیا فرمایا؟ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. وہاں عبد کا لفظ نہیں فرمایا، وہاں لفظ عبد یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن عبدی، کہ لوگو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی کے والد نہیں، وہ تو میرے بندے ہیں بس. وہاں مقام اور واقعہ اور نوعیت کے لحاظ سے بات فرمائی ہے. فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، وہ تو میرے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اب اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر یہ بات کا پتہ چلے گا نا. اور ایک حدیث پڑھ لی میں نے، بخاری پڑھی ہے جی، تو بخاری پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ بخاری شریف پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، وہ تو مسئلہ رک گیا ہے. وہ تو ایک حدیث پڑھ کے تو بات کر دی ہے. قرآن شریف بھی تو ہے نا، اس کے معنی بھی. آپ نے ایک فرمایا وقول عبداللہ و رسول ہو، مجھے عبداللہ و رسول کو جیسے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں. پھر قرآن حدیث میں آتا ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ مبارکہ کے پردہ کے پیچھے جلوہ افروز تھے اور صحابہ کرام کچھ تذکرہ کر رہے تھے اور تذکرہ بھی پہلے انبیاء کا کر رہے تھے. اور ایک بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہے, کسی نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے. اچھا, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجر اقدس میں یہ ان کی آوازیں سن رہے تھے کہ کسی نے یہ کہا, کسی نے یہ کہا, کسی نے یہ کہا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, فرمایا قد سمیتو کلامکم عجبکم, فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہارا کلام سنا ہے, عجب کلام سنا ہے. تم یہ کہہ رہے تھے انا ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ ہے؟ فرمایا ہاں, وہ ہوا کذالک, ہاں وہ ایسے ہی ہیں, وہ خلیل اللہ ہیں. پھر تم میں سے کسی نے کہا موسیٰ نجی اللہ, وہ ہوا کذالک, عیسیٰ روح ہو وہ کلمت ہو وہ ہوا کذالک, عیسیٰ علیہ السلام اس کے روح ہیں, اس کے کلمہ ہیں. وہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو, وادم استفاہ اللہ, آدم کو اللہ پاک نے چن لیا, برگزیدہ کیا, ہاں وہ ایسے ہی ہیں. اب یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد کہ اے لوگو, تم یہ کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, ہے جی ہر نبی کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ نے یہ نہیں کہا اے لوگو ٹھیک ہے عیسیٰ روح اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, اسمعی ذبیح اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, آدم صفی اللہ, نون نجی اللہ ہے, انا عبدن, انا عبدن, میں تو بندہ ہوں. اب اس مقام پر یہ نہیں بولا, اب اس مقام پر یہ نہیں بولا, اب اس مقام پر کچھ اور ارشاد فرمایا کہ جس مقام مناسبت سے بات ہو رہی ہے اس حساب سے اب گفتگو کرنی ہے. یہاں عبد کا لفظ نہیں کہنا, آپ کی عبدیت میں کوئی شبہ نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ خاص بندے ہیں, عبدہو کی شان والے ہیں, عبدہی کی شان والے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ میں اس کا بندہ ہوں, یہاں کچھ اور فرمایا, فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہے, نوح نجی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, اسمِ ذبیح اللہ ہے, اور عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہے, اور فرمایا الا و انا حبیب اللہ, میں تو حبیب اللہ ہوں. اب تو یہاں تو عبد نہیں فرمایا, تو یہ کیوں نہیں کہتے حضور حبیب اللہ ہے, یہ کہتے عبد ہیں, عبد ہیں, یہ کیوں گردان لگا رکھی ہوتی ہے؟ اس گردان میں کیا رکھا ہوا ہے, کیسی گردان کا حکم ہے؟ اب یہ کن کتابوں میں حدیث آتی ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 3616, دارمی جلد 1 صفحہ 26, در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 230, البدایہ و نہایہ جلد 1 صفحہ 169, 170, 169, 170, کنز المال حدیث نمبر 31970, مشکات شریف صفحہ نمبر 513, ان تمام کتابوں میں حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, وہ یہ ہیں, وہ یہ ہیں, وہ یہ ہیں, صحیح ہے, لیکن اے میرے صحابہ انا حبیب اللہ, میں اللہ کا معبود ولا فخر, اور میں فخریہ نہیں کہتا. اور پھر بات کو یہاں تک نہیں روکا, آگے پھر سلسلہ کلام چلا ہے, فرمایا اے میرے صحابہ کرام وانا حامل اللواء الحمد یوم القیامت تحت آدم ودونہ, فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. اور فرمایا ولا فخر, میں فخریہ نہیں کہتا, وہ انا اول و شافعین, سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا, وہ اول و مشفعین, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی, یوم القیامہ قیامت کے دن, ولا فخر, اور میں فخریہ نہیں کہتا, وان اول و من یحرک حلق الجنہ, اور میں وہ ہوں جس کے لیے پہلے جنت کی کنڈی ہلائی جائے گی, ویفتح اللہ لی, اور میرے لیے رب کائنات جنت کے دروازے کو کھولے گا اور میں داخل ہوں گا, وما یا فقراء المومنین, اور میرے ساتھ میری امت کے مومن فقراء ہوں گے, اور ولا فخر, میں فخر یہ نہیں کہتا. اور پھر فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین, اللہ ولا فخر, فرمایا اول سے لے کر آخر تک جتنی انسانیت اور جتنی انبیاء آئے ہیں سب سے بڑھ کر عزت والی میری ذات. تو یہ باتیں نہیں ہمیں آتی, یہ حدیث نہیں نظر آتی ہمیں, کسی لا تو ترونی نظر آتی ہے. اس میں تو بتایا گیا ہے کما ترت نصارا, جس طرح عیسائی کہتے تھے تو ویسے مجھے نہ کہنا, اور جب ویسے نہیں کہیں گے تو پھر جو کہیں گے کم ہی کہیں گے, جتنی تعریف کریں گے نا کم ہی کریں گے. بھی غور کریں کہ جن کی تعریف خالق کائنات فرماتا ہے اور ہمہ وقت ان کی تعریف فرماتا ہے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 707 میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان فرماتا ہے. صفت و ثنا, محامد, محاسن, خوبیاں, شان, عظمتیں, وہ کوئی ایک لفظ تھوڑا بیان کرتا ہوگا. ہم تو آ جا کے 1-2-4 لفظ ہی جانتے ہیں جی, کتابوں کو پڑھیں گے تو پھر بڑا کچھ ہمیں حاصل ہوگا. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے ایک سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ, لاکھ سلام جی, اور اس میں کبھی وہ تمام کا تمام سلام پڑھیں جی, تو آخر ختم ہو گیا نا, 170-72 اشعار ہیں اس میں. تو کیا اللہ پاس کے پاس بھی 170-72 الفاظ ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف ہے وہ بھی ختم ہو گیا, 164 اشعار اس میں ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس 164 باتیں ہیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے 7 سمندر سیاں بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور میرے کلمات لکھنا شروع کر دیے جائیں. فرمایا سمندروں کی صحیح ختم ہو جائے گی, اتنے سمندر اور لے آؤ, میری باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں. اتنی شان والا رب جو ہے وہ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کر رہا ہے. تو کیا وہ 24 گھنٹے یہی کہہ رہا ہے کہ تم عبد ہو, تم عبد ہو, تم عبد ہو؟ وہ تو بہت کچھ بیان کرتا ہے جی. وہ تو فرما رہا ہے وللآخرۃ خیر اللہ کا من الاولا, اے محبوب علیہ السلام آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہے. ورفعنا لك ذکرک, اور اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیے. تو جب کبھی ایسا لفظ قرآن کہیں پڑھنے میں آئے جس میں عبد, لفظ عبد پڑھنے میں آئے, تو وہ اپنے جیسا عبد نہیں سمجھنا, اپنے جیسا عبد نہیں سمجھنا, یہ سمجھنا ہے کہ وہ خاص عبد ہیں اور ایسے عبد ہیں جن کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا, اور ہر کوئی ان کی برکت سے دنیا سے فیض لے رہا ہے, ان کی برکت سے سارے فیض جاری ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اعلیٰ بنایا. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ سے کرنی تھی وہ زمین پر بھی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کرتا ہی تھا نا, تو کرتا رہتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو درجے دیے ہوئے ہیں. کسی نبی علیہ السلام کو پہلے آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے آدم علیہ السلام, کسی کو دوسرے آسمان پر درجہ دیا ہے جیسے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, کسی نبی کو تیسرے آسمان پر درجہ دیا جیسے ادریس علیہ السلام, کسی نبی کو چوتھے آسمان پر درجہ دیا جیسے جناب یوسف علیہ السلام, کسی نبی کو 5ویں آسمان پر درجہ دیا جیسے ہارون علیہ السلام, کسی نبی کو 6ویں آسمان پر درجہ دیا جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام, کسی نبی علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر درجہ دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام, اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اونچا درجہ دیا. سدرہ سے بھی آگے, سدرہ سے بھی آگے. وہ تو شان دکھانا مقصود تھی نا, وہ شان دکھانا مقصود تھی دنیا کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو بتانا مقصود تھا کہ ذرا دھیان سے بات کرو, دیکھو ان کی شان کیا ہے جی. ہم جب اس فضا میں جائیں گے تو ایک جگہ جا کے وہ آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جی, وہاں آدمی نہیں رہ سکتا. تو آپ نے تو اس کو بھی کراس کیا ہے, پھر کہتے ہیں کرہ نار بھی ہوتا ہے وہ, اس کو بھی کراس کیا ہے, پھر 7 آسمانوں کو کراس کیا ہے, پھر سدرا کو کراس کیا ہے, پھر ایک سواری آئی جی, اس سواری کو محدثین نے نام دیا رف رف. فرمایا رف رف ان اخترا صد الوفو کی, ایک رف رف سفاری آئی تو اس کے اوپر آپ بیٹھے تھے, وہ پھر اوپر جانے لگی, وہ بھی ایک مقام پر آ کے رک گئی, پھر خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. اور پھر جب واپس آئے ہیں نہ براق کا ذکر ہے نہ رف رف کا ذکر ہے. اور جب نو مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو کسی براق کا نہ جبریل علیہ السلام کا اور نہ ہی رف رف کا ذکر ہے, خود ہی آ رہے ہیں اور خود ہی واپس جا رہے ہیں. وہ عظمتیں جو ہیں وہ دکھانا مقصود ہے, اور قادر مطلق کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور یاد رکھیں کبھی بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو عام عبد کی طرح نہیں اس کو بیان کرنا, وغیرہ ایمان خارج ہو جائے گا. وہاں تعظیم ہی تعظیم ہے. وہ ایسے عبد ہیں, ایک صاحب نے لکھا ہے, ہیں تو وہ دوسرے عقیدے کے اچھا عقیدہ نہیں رکھتے تھے, لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے. کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت میں کوئی شریک نہیں. ایسی بندگی کائنات میں آپ نے فرمائی ہے کہ کوئی ان کی بندگی میں شریک نہیں, اللہ تعالیٰ کی اس بندگی میں کوئی ان کا شریک نہیں. ایسی شان والی بندگی تھی آپ کی, ایسی کمال عبادت کرتے تھے اور ساری ساری رات اللہ کی بند عبادت میں کھڑے ہیں. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اتنے آپ کو انعامات کیے, اتنے آپ کو مہربانیاں فرمائی ہیں اور آپ ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں. تو فرمایا پھر جب اتنے مجھ پر انعامات ہیں, افلا عبدا شکورا, تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں, اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. تو یہ بندگی کا اظہار وہ اپنے رب سے کر رہے ہیں, ہمیں نہیں کہہ رہے کہ تم ہمیں عبدی کہتے رہنا اور کا اور کام ہی نہ کوئی کرنا. تم ان کی شان تو دیکھو کہ جب معراج کی شب جانا ہے تو سید الملائکہ اللہ تعالیٰ سے سواری لے کر آ رہے ہیں. ہمارے لیے بھی اللہ نے سواری بھیجی, کبھی ہم بھی نبی ہیں, ہمیں دیکھنے والا بھی صحابی ہو سکتا ہے, ہمارے نواسے بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ہماری بیٹی بھی جنت کی خواتین کی سردار ہے, ہم بھی امام الانبیاء ہیں, ہم بھی خاتم النبیین ہیں. یہ دماغ کام نہیں کرتا, غور و فکر کی صلاحیتیں موجود نہیں کہ سلب ہو چکی ہیں. غور کرنا چاہیے نا, غور و فکر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ مجھے وہ بات نہ کہنا جو عیسائیوں نے کہی ہے, کما اطرت النصارى, جیسے عیسائی غلو کرتے تھے میری ذات کے بارے میں تم نے غلو نہیں کرنا. باقی رسول بیان کرو, آپ کے معجزات بیان کرو, آپ کی عظمتیں بیان کرو کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں, لعاب دہن سے کٹے بازو جڑ رہے ہیں, کھارے پانی میٹھے ہو رہے ہیں, انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے جی, اور ایسے کنکریاں پھینکتے ہیں تو ایسے پھیل جاتی ہیں, ہر دشمن کی آنکھ میں جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کنکریاں مار رہے تھے وہ آپ نہیں مارے, وہ تو اللہ کنکریاں مار رہا تھا. جب آپ بیعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یبایعون اللہ, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عثمان اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, اور پھر ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا میں خود عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ فرما دیا تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا ذکر کیا ہے تو آپ کی شان ابدیت کو بیان کیا کہ شان بارگاہ الوہیت میں جانا تھا, اس لیے لفظ عبد استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہ اسے استعمال ہونے سے وہ ہمارے جیسے ہو گئے, یہ کمی عقل نہیں چاہیے, ستھری عقل چاہیے. اچھا پھر دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ سیر کرائی ہے, یہ خود اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات. اچھا سیر کرائیے, دیکھو کمال ہے خدائی قسم. اگر پیر اور مرید سفر کریں, پیر اور مرید سفر کریں تو سفر نامہ مرید بیان کرتا ہے, کہتے حضرت صاحب کہاں کہاں گئے, تو میں یہ بتائیں گے آپ کو میں کہاں کہاں گیا ہوں. استاد کے ساتھ شاگرد ہو تو سفر نامہ شاگرد بیان کرتا ہے, باپ کے ساتھ بیٹا ہو تو سفر نامہ بیٹا بیان کرتا ہے, بادشاہ کے ساتھ وزیر ہو تو سفر نامہ وزیر بیان کرتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہو تو سفر نامہ اللہ بیان فرماتا ہے. دیکھ لو، یعنی اللہ نے خود اس سفر نامے کو بیان فرمایا ہے جی. اور اس سفر نامے کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. یہ سفر نامہ ابن بطوطہ نہیں ہے، یہ سفر نامہ ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہ قرآن مجید میں بیان ہے. اور پھر کتنا وہ عظیم اور شان والا سفر ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کرایا اور پھر اس کو بیان فرمایا، تو جسٹ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سیر کرا دی، بلکہ اپنی شان پہلے بیان کی، سبحان الذی. اور اس سے یہ مسئلہ ہمیں ملا کہ جب معراج شریف کا واقعہ بیان کرنے لگو، سنانے لگو، تو پہلے کہہ لو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب خود سبحان اللہ فرما رہا ہے تو ہمیں بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے جی. جب معراج کا واقعہ سنیں تو کیا کہیں؟ جب سنائیں تو کیا کہیں؟ جب لکھیں تو کیا کہیں؟ جب لکھائیں تو کیا کہیں؟ جب پڑھیں تو کیا کریں؟ جب پڑھائیں تو کیا کریں؟ اس لیے کہ خود خالق کائنات فرماتا ہے سبحان. کتنی شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آغاز اور جس طرف جانا تھا ان دو مقامات کو بیان کیا ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو بیان کیا ہے. وہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپسی میں بیان کریں گے تو لوگ انکار کریں گے، جب لوگ انکار کریں گے تو کوئی یہ بھی پوچھ لے گا کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا دیں گے مسجد اقصیٰ ایسی ہے، پھر ان کے دانت کھٹے ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ میں ان کو مسجد حرام سے سدرا کے پار لے گیا ہوں تو لوگ کہتے ہم نے کوئی سدرا دیکھی ہے، ہم نے کو آسمانوں کو دیکھا ہے. جس چیز کو لوگوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اقصیٰ کو دیکھا تھا جی، مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، بیت المقدس کو دیکھا تھا. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں رات و رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گیا ہوں، تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حطیم میں تھے، اور ابو جہل نے پوچھا ہے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام آج صبح صبح آپ ادھر ہیں، کوئی نیا واقعہ تو نہیں رو پذیر ہوا، کوئی نئی بات تو نہیں فرمانی آپ نے؟ فرمایا بالکل نئی بات فرمانی ہے. یہ کیا فرمانا ہے؟ فرمایا میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں راتوں رات. ابو جہل کہنے لگا کہ کیا آپ یہ بات لوگوں کے سامنے بھی سنا دیں گے؟ اس کا خیال تھا کہ مجھے سنائی ہے، اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اپنی باتیں بدلتے ہوں گے. فرمایا جس کو مرضی لے ہو یہی بات سناؤں گا میں تمہیں. اسے تمام قبائل کو جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، کہا اے محمد عربی علیہ السلام اب بتائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں رات و رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں. تو لوگوں نے تالیاں بجا دی، ان بیہودہ لوگوں نے تالیاں بجائے، مذاق کرنے لگے، انکار کرنے لگے، کہنا یہ کیسے ممکن ہے، ہم جاتے ایک مہینہ لگتا ہے، آتے دو، ایک مہینہ دو مہینے لگ جاتے ہیں آنے جانے کے، اور آپ کہتے ہیں میں رات و رات ہو گیا، یہ تو نہیں ماننے والی بات. اچھا، جیسے آج سیاح لوگ ہیں نا، پہاڑوں پر پھرتے ہیں، جنگلات میں پھرتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. تو ایک آدمی جس نے مسجد اقصیٰ کو بڑا غور سے دیکھا ہوا تھا، ہاں جی، ایک سیاح کی حیثیت دیکھا ہوا تھا، ہیں اس کے سارے دروازے اور کھڑکیاں، چھت، یہ وہ، ہر چیز دیکھی ہوئی تھی، ہاں جی، تو وہ کہتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ کم تو فی الحجر، اس وقت میں حطیم میں کھڑا تھا، لما کذبتنی قریش، اور قریش انکار کر رہے تھے، میں ہجر میں کھڑا تھا، حطیم میں کھڑا تھا، اور انہیں مجھے پوچھا کہ بتاؤ بتائیے مسجد اقصیٰ کیسی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے یروشلم سے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. فجل اللہ علی بیت المقدس انا انظر الیہ، میں اس کو دیکھ رہا تھا، دروازے بھی دیکھ رہا تھا، کھڑکیاں بھی دیکھ رہا تھا، چھت بھی دیکھ رہا تھا، فرش بھی دیکھ رہا تھا، سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھ دیکھ کر میں بتاتا چلا جاتا. اگر آج سے بھی ان برقی آنکھ چپکنے سے پہلے 1500 میل سے تخت لا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں لا سکتا؟ اللہ تعالیٰ تخت کو وہ مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور سامنے لا کھڑا کر دیا. اور حضور فرماتے عقیل کا سامنے مکان تھا، اس کے مکان کے سامنے مسجد اقصیٰ تھی، اور میں اس کی ہر چیز کو بیان کر رہا تھا اور وہ سن رہے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے اور انکار کرتے جا رہے تھے. اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے آگے اس کی تفصیل لکھی ہے، ازالۃ الخفا میں لکھی ہے کہ وہ تمام کے تمام جو مشرکین تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی جتنے بھی تھے، قبائل کے لوگ تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو بکر آج تیرے محبوب دوست نے بڑی انوکھی بات کہی ہے، عجیب سی بات کہی ہے. آپ نے پوچھا کیا فرمایا انہوں نے؟ وہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے ان کی زبان مبارک سے سنا ہے؟ کہنے ہاں ان سے سن کر آئے ہیں. فرمایا پھر سچ ہی کہا ہے انہوں نے. فرمایا یہ تو مسجد اقصیٰ ہے، یہ ہے میں تو ایسی ایسی باتیں ان کی مانتا ہوں جو تم کو سناؤں تو تم تو مانتے نہیں ہو، آسمان کے پیچھے کی باتیں میں مانتا ہوں. وہ جو فرما دیتے میں منون اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحیح فرمایا. اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام اس عجیب واقعہ کی کون تصدیق کرے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابو بکر تصدیق کرے. اور پھر جب آپ نے تصدیق کی تو آپ کا نام آسمانوں سے صدیق آیا. اور جناب علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جناب علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، علی آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر کے بارے پوچھتے ہو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا؟ وہ ہمارے دین کے بھی امام ہیں، دنیا کے بھی امام ہیں، اور وہ ہستی ہیں جن کا نام صدیق آسمان سے اترا ہے. اور یہ واقعہ کہ آپ نے تصدیق فرمائی تو اس دن سے آپ کو ابو بکر صدیق کہنے لگے. جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحاب مبارک وسلم نے ہر چیز دیکھ کر ان لوگوں کو سمجھا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ سیر اس لیے کرائی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اور ایسا وہ کچھ دیکھا ہے اور وہ کچھ دیکھے آپ نے وہ بیان کر دیا ہے کہ وہ پورا کا پورا نظام حیات ہمارے سامنے، پوری زندگی کا نظام اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا. جو ہمارا کردار، جو ہماری گفتار، جو ہمارے اعمال ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جس کا ہمیں جو نتیجہ بھگتنا ہے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک بیان فرما دیا. اور جو راستے میں چیزیں دیکھیں، جو آوازیں سنیں، جہاں جہاں گئے، کس کس آسمان پر گئے، کس کس سے ملاقات ہوئی، مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا، وہاں کیا کیا، ہاں جی وہاں نمازیں پڑھائیں، وہاں تقاریر ہوئیں، ہاں جی انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھی لگائی گئی، پھر آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے آپ نے راستے میں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا ہے، پھر چھٹے آسمان پر بھی دیکھا ہے. یہ ساری قدرت کی نشانیاں جو اللہ پاک نے آپ کو دکھائی ہیں، وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر صحابہ کرام کو من و ان ہر چیز آج کتابوں کے اندر موجود ہے. جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ رقب ہو چکا ہے. تفسیریں پڑھ کے دیکھیں، تفسیر کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، ہیں احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کہیں تفصیل سے بیان آتا ہے، کہیں مختصر بیان آتا ہے. جناب انس بن مالک نے تفصیل بیان کی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ تفصیل بیان کی ہے، مالک بن ساسہ رضی اللہ عنہ نے تفصیل بیان کی ہے، جناب جابر رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، جناب عبداللہ ابن عمر نے، اور دیگر صحابہ کرام نے، 45 صحابہ کرام ہے جنہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے. لیکن تین بڑے راوی ہیں، جناب انس بن مالک، ابو ذر اور حضرت مالک بن ساسہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے، اور باقی نے مختصر سے واقعات بیان کیے ہیں. اور وہ ہمارے لیے ایسے شان والے واقعات ہیں، جب ان کو پڑھیں گے ہم، سنیں گے ہم، تو ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سمجھنے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ہمہ وقت ذات کی شان ہی بیان کرنے والی زندگی عطا فرمائے. اور جب تک زندہ رہیں آپ پر درود و سلام بھیجتے رہیں، جب ہماری سانس نکلے آخری تو اس وقت ہماری زبان پر ان پر درود و سلام جاری ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کیسے زندگی عطا فرمائے، ماننے والی زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.